सहमत कर लें। गुरुदेव जी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर माशाल्लाह वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين إذا ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نسيما بقية الله الأعظم بالأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب جي محمد وآل محمد أيزان المحترم أرباب أعزاء أيام أربعين حسيني ہیں اور پوری دنیا میں حضرت امام علی مقام کے اربعین اور چہلوں کی مناسبت سے ایک شور و شین ایک گریا و بکا ایک مودت و محبت کی فضا قائم ہو چکی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ سالار شہیدان سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام درود بھیجیے ملک محمد کم سے کم انسان اہل بیت کا نام سنے تو درود بھیجنے میں کم سے کم بخل سے کام نہ لے اس لیے کہ حدیث میں ہے یہ درود اور یہ صلوات جو آپ بھیجتے ہیں آپ کے دلوں سے حسد اور کینے کو نکال دیتا ہے یعنی محمد اور آل محمد دونوں پر ایک ساتھ درود بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمام لوگ جو محمد و آل محمد میں جدائی اور فاصلہ ڈالنا چاہتے ہیں در حقیقت آپ اس فاصلے کو ختم کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا محمد اور ان کی آل دونوں پر درود بھیجے اس بنا پر
امام زمانہ علیہ السلام بواز بلند تر صلوات
حق بھی یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اس اربعین اور چہلم کے موقع پر موالیان حیدر کرار شیعان حیدر کرار اور دنیا کے تمام مسلمان مل کر اس عظیم شہید کی یاد منائیں کہ جس نے در حقیقت یزیدیت کے ہاتھوں فنا ہوتی ہوئی دنیا, یزیدیت کے ہاتھوں برباد ہوتے ہوئے اسلام, تڑپتے ہوئے ایمان, قرآن کی مٹی ہوئی آیات اور پیغام توحید کے پرچم کو سرنگون کرنے کی یزیدی سازش کو ختم کر کے ایمان کو جلا بخشی, اسلام کو حیات دی اور شریعت محمدی کی جڑیں مضبوط کی. اس بنا پر ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جنہوں نے دین کا تحفظ کیا, دین کو بچایا, دین کا بیمہ کیا, اس حسین کی یاد میں آج دنیا بھر سے قافلے در حقیقت کربلا کی جانب رواں دواں ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پر کہ اس عزم و استقلال, صبر و استقامت اور حریت و انسانیت کے اس عظیم رہبر و رہنما کو کہ جس کو دنیا حسین ابن علی کے نام سے جانتی ہے, اس سے محبت و مودت کا رشتہ ختم کر کے در حقیقت کربلا کو عام مقامات کی طرح قرار دیتے ہوئے جلوس ہائے ادا کو جو سال ہا سال سے برسوں سے حسین ابن علی کی محبت میں نکلتے آئے ہیں, ان جلوسوں کو محدود کر دے. یہ دھماکے, یہ گولیاں, یہ قتل و غارت, یہ خوف و ہراس, یہ رو و دبدبا, یہ سب اسی لیے ہے تاکہ حسین ابن علی کی محبت میں اٹھنے والے قدموں کی رفتار کو دھیما کیا جائے. یہ حکومتی دہشت گردی جو پنجاب حکومت کی ہو, سندھ حکومت کی ہو, یا پھر نواز حکومت کی ہو وفاقی سطح پر, یا دوسرے صوبوں میں جہاں جہاں جس جس کو اقتدار ملا, جس جس کو در حقیقت یزیدیت سے مراسم اور ناطے جوڑنے کا موقع ملا, اس نے سب سے پہلے ذکر حسین پر پابندی لگائی. اور آپ دیکھیں گزشتہ دو تین سالوں سے امام حسین علیہ السلام سے متعلق جلوسوں, مجالس عزا, حتیٰ کہ جامعات اور یونیورسٹیز میں ہونے والے یوم حسین پر پابندی لگائی جانے لگی. کئی مقامات پر آپ اسی شہر میں ہمدرد یونیورسٹی کی بظاہر پڑھی لکھی انتظامیہ نے یوم حسین نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دھمکیاں ہیں, اس لیے کہ مسائل ہیں, اس لیے کہ وسائل کم ہیں. لیکن ایک میوزیکل فنکشن کرانے کے لیے ہمدرد یونیورسٹی کے پاس پیسہ, مقام, اخراجات, وسائل, اسی طریقے سے مسیحی بھائیوں کا کرسمس ڈے منانے کے لیے جو چند دن پہلے یا دو دن پہلے منایا گیا اس یونیورسٹی میں, وسائل موجود. لیکن حسین ابن علی سے کیا دشمنی, حسین ابن علی سے کیا بغض کہ جناب آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو منانے کی اجازت نہیں دیتے, اور تقریباً سینکڑوں کے قریب طلبہ و طالبات جو حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ یونیورسٹی کے حدود سے باہر یوم حسین کرانے کا عزم کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی ہو, گزشتہ سال یہی واقعہ ہوا, قراقرم یونیورسٹی ہو, اس سال بھی, گزشتہ سال بھی یہی واقعہ ہوا. اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سطح پر جلوس آئے ازا کو روکنے کے لیے حکومت کی دہشت گردی اور سرپرستی میں در حقیقت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن یہ بات حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے اور یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ جلوس جو برس برس سے نکلتے رہے نہ کسی کا فتویٰ آیا نہ کسی کی پابندی لگی, مسلمان شیعہ سنی دونوں ان جلوسوں میں شریک رہے. اب فتوے بھی آ گئے, اب مشکلات بھی پیدا کی جا رہی ہیں, اب مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں, اب سب کو فلاں چیز یاد آ رہی ہے, فلاں چیز یاد آ رہی ہے. یہ وہ رجسٹرڈ جلوس ہے جو تقریباً 50,000 سے زیادہ پورے پاکستان میں 2 مہینے 8 دن نکالے جاتے ہیں, اور کئی ایسے جلوس ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو شاید 200 سال یا 250 سال پرانے جلوس ہیں, اور ان کی درحقیقت اہمیت کو انتظامیہ نے قبول کیا ہے, لیکن اب ان دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بن کر در حقیقت کوششیں کی جا رہی ہے کہ ان جلوسوں کو محدود کیا جائے. تو یہ ہماری مجلس ادا سے پیغام ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے, تم احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہو, خواہ نواز شریف ہو, رانا ثناء اللہ ہو, وزیر قانون یا کوئی اور جو اپنے آپ کو بڑا تورم خان اور سورما سمجھتا ہے کہ ہم ان جلوسوں کو روک سکیں گے. تم سے بڑے بڑے سورما آئے, تم سے بڑے بڑے دلیر آئے, تم سے بڑے بڑے پہلوان آئے, تم سے بڑے بڑے دہشت گرد آئے, تم سے بڑے بڑے عامر اور ڈکٹیٹر آئے, لیکن کوئی حسین ابن علی کے ذکر کے سامنے نہ بچ سکا. تو ایجان گرامی یہ صورتحال اس وقت پورے پاکستان میں, اور اس وقت جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ کراچی کے 40 کے جلوس کو جو خطرات لاحق ہیں اس کی نسبت ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور آج کی مجلس میں خالصتاً اسی عنوان سے پیش کروں گا, شاید بہت زیادہ علمی گفتگو نہ کر سکوں, اس لیے کہ حالات جس تیزی سے پلٹا کھاتے جا رہے ہیں, بدلتے جا رہے ہیں, رخ موڑ رہے ہیں, ضروری ہے کہ حالات حاضرہ پر ہماری گفتگو ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, چونکہ حالات حاضرہ موجودہ مسائل اگر مکمل کمانڈ نہیں ہوگی, آگاہی نہیں ہوگی, ہمیں شناخت نہیں ہوگی, تو ہم مضبوط حکمت عملی بھی نہیں اختیار کر سکتے. اس لیے کہ جب تک انسان کو کسی چیز کی شدت کا اندازہ نہ ہو, اگر انسان کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو تو وہ اس کی شناخت سے بھی محروم ہو جاتا ہے, اور جب شناخت سے محروم ہوگا تو اس سے عدم شناخت اس بات کا سبب بنے گی کہ انسان کا عمل اس چیز کے بنسبت یا اس امر کے بنسبت شایان شان نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ مثال کے طور پر ٹیلی فون ملاتے ہیں اور جس سے کلام کرنا چاہتے ہیں اسے بے تکلفی سے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمبر کی ہیر پھیر سے اوپر نیچے سے نمبر کہیں سے کہیں مل جاتا ہے کسی اور, آپ اپنی بے تکلفی میں دوست سمجھ کے بات کر رہے ہیں, پتہ چلا کہ ایک معتبر اور مقدس شخصیت تھی جس سے آپ بات کر رہے تھے, بعد میں آپ کو معذرت خواہی کرنی پڑتی, جناب ہم آپ کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے تکلفی کے انداز میں گفتگو کر رہے تھے, پتہ چلا کہ آپ کی شان میں کوئی جسارت ہو گئی. تو عدم شناخت اس بات کا سبب بنتی کہ جو آپ کا عمل اس شخصیت کے شایان شان ہونا چاہیے تھا وہ نہ بن سکا. یہی چیز بہن نہیں قرآن کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. قرآن و اہل بیت کے متعلق ہماری عدم شناخت یا کامل شناخت کرنا ہونا اس بات کا سبب بنا کہ ہم نے قرآن و اہل بیت کو مکمل طور پہ نہیں پہچانا. اور جب نہیں پہچانا تو پھر ہمارا عمل جو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے تھا، اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے تھا، ان کی شان، ان کی منزل، ان کی قدر کے مطابق وہ نہیں ہوا. اس آیہ مجیدہ میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کہ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، جب تک کہ لوگ اپنی حالت خود نہ بدلیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. انسان اپنے گھر کا ڈیکوریشن بھی تبدیل کرتا ہے تو اسے پتا ہے ڈیکوریشن تبدیل کروں گا، گھر کی سیٹنگ چینج کروں گا تو چینج ہوگی خود بخود، نہیں ہوگی. فرشتے تو نازل نہیں ہوں گے کہ جناب آئیے ہم آپ کے 6 مہینے بعد گھر کی سیٹنگ چینج کر دیں، تھوڑا سا تنوع ہو جائے گا، تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے گا، خوشنما ہو جائے گا کمرہ یا گھر. تو جب گھر کی سیٹنگ چینج نہیں ہو سکتی بغیر چینج کیے ہوئے تو قوم کی حالت کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ عدم شناخت جو قرآن و اہل بیت سے متعلق، حالات حاضرہ سے متعلق، ہم وہ عمل انجام نہیں دے پاتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے لیے جو ہمارا نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور جس کے لیے قرآن نازل ہوا وہ مقصد کچھ اور ہے. قرآن کے لیے ہم استخارہ دیکھتے ہیں، قرآن سے ایثار ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. مریض اگر مرض میں مبتلا ہو جائے کوئی انسان تو اسے ہوا دیتے ہیں، خواتین اس میں چھری رکھ دیتی ہیں کہ جناب اگر تم نے نام نہیں بتایا تو قرآن میں چھری رکھ دی ہے، تیرا نام نکل آئے گا، قتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. واللہ عالم، اللہ کو بھی نہیں پتا ایسے ایسے کام ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے ہوتے ہیں. خواتین سے معذرت کے ساتھ، بعض خواتین، سب نہیں، کہ قرآن میں جناب چھری رکھ دی. وہ رسول اللہ نے کبھی نہیں سوچا کہ قرآن میں چھری رکھی جائے گی. جو ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں بعض خواتین جہالت کی وجہ سے، تو قرآن کے ماشاء اللہ ایسے ایسے کام ہیں ہماری ہیں کہ جناب کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے بچی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کا سایہ کر دیا، بیٹی کے قرآن جیسے جزدان میں بند ہے، ساری زندگی تمہارے جزدان میں بند رہے گا. ہوتا ہے گھروں میں اکثر، چونکہ بر نفسیات کے طالب علم اس قسم کے معاملات آتے رہتے ہیں ساس بہو اور نندوں کے جھگڑوں کے، کہ جناب اگر جو ہے وہ دلہن جو بیچاری قرآن رہی تھی جو 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال سے اسی طرح جزدان میں رحل میں رکھا ہوا، اگر کسی نے گھر کے کسی فرد نے، ساس صاحبہ نے یا نند صاحبہ نے کھول لیا تو تیور بدل جاتے ہیں. ارے ہمارے گھر کا دیا ہوا قرآن آپ نے بغیر اجازت کے کیسے اٹھا لیا؟ بھائی اس قرآن سے جو کم سے کم رحل میں بند ہو سکتے بہتر ہے کہ اسے پڑھا جائے، تو اس میں بھی ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے. تو قرآن کے متعلق ہماری جو کوتا فکر ہے، پست فکری ہے کہ قرآن کو ان کاموں سے مخصوص کر دیا جس کے لیے قرآن نازل ہی نہیں ہوا. قرآن کوئی ایثار ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ایثار ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے کہ زندوں کو ہدایت پہنچائے، اور ہم قرآن کو اٹھا کر مردوں کو ایثار ثواب کر رہے ہیں. ایثار ثواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن مقصد قرآن ایثار ہدایت ہے زندوں کو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوم جب زندہ ہوگی، جب بیدار ہوگی، جب آگاہ ہوگی تو اپنے آپ کو بدلے گی، چینج کرے گی، چینج لائے گی اپنے اندر. لیکن اگر قوم مردہ ہوگی، بے بس ہوگی، لاچار ہوگی، مسکین ہوگی، پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے، حکمت عملی موجودہ زمانے میں کیسی ہونی چاہیے پتہ ہی نہیں. جناب پنڈی میں اگر ثانیہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، وہاں کا ہوا ہوگا، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اپنے گھر کے فرش آدھا بچھانا ہے، جلوس نکالنا ہے. یہ سوچ عزاداری کی سوچ نہیں ہے، عزاداری ایک عالمگیر تحریک ہے. حسین ایک عالمگیر امام ہے، جب حسین عالمگیر امام ہے تو اس کی امامت بھی عالمگیر، اس کی عزاداری بھی پوری انسانیت پہ احاطہ کیے ہوئے. بس اگر ملک کے کیا دنیا کے کسی گوشے میں اگر
اگر کسی بھی عزادار حسین کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مشکل در پیش آ جائے اور ہم اور آپ اسے اپنا مسئلہ نہ سمجھے تو ہم عزادار حسین نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنے گھر میں قید ہو گئے۔ حسین ہمیں چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکال کر زندگی اور حیات کے بڑے دائرے میں شامل کرنا چاہتے تھے، اور ہم اسی عزاداری سے کہ اپنے گھر کا عالم، اپنے گھر کا فرشادہ، اپنے گھر کی مجلس، اسی میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اجتماعی ذمہ داری ہے، جو بین الاقوامی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تو قرآن کی نسبت عدم شناخت، کہ قرآن ان کاموں کے لیے جناب بچی جا رہی ہے تو رخصت کر دیا قرآن کا سایہ کر کے، کوئی مشکل میں پھنس گئے تو مولانا کے پاس آ گئے، استخارہ دیکھ دیجئے، قرآن سے نام نکال دیجئے۔ یہ قرآن سے نام نکالنا بھی ایک عجیب بلا آ گئی ہے ہماری معذرت کے ساتھ۔ کسی امام نے نہیں کہا کہ قرآن سے نام نکالو، کس امام نے کہا ہے؟ امام نے کہا ہے، آئمہ نے کہا ہے، حدیث میں کہ اہل بیت کے نام پہ نام رکھو، قرآن سے نام نکالو، حروف نکالے جائیں۔ بچہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، علم رمل، علم جفر کی روشنی میں اس کا زائچہ بنائیے، کسی امام نے کہا کہ زائچہ بناؤ؟ یہ سب بیوقوف بنانے کی سازشیں ہیں، معذرت کے ساتھ یہ پیسے کا معاملہ ہے، قوم کو بیوقوف بنا کر جہالت میں رکھ کر۔ مولوی بھی شامل ہے، ملا بھی شامل ہے، خطیب بھی شامل ہے، ذاکر بھی شامل ہے، زائچہ بنانے والا بھی شامل، سب مل کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور جناب ہم بھی زائچے پہ زائچہ بنوا جائے، قرآن سے جناب حروف نکال دیجئے، قرآن سے یہ نکال دیجئے، قرآن جس چیز کے لیے نازل ہوا ہے اس کے لیے کوئی عمل کرنے کے تیار نہیں ہے، قرآن کے لیے ہمارا یہ عمل۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ امام فرماتا ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے تلاوت کرنے والے سے تلاوت کرتا قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ کیوں قرآن کیوں لعنت کر رہے اپنے قاری قرآن پر؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، چینج نہیں کر رہا، عقل استعمال نہیں کر رہا۔ اہل بیت کی نسبت بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ اہل بیت کو ہم نے شہ نشینوں تک محفوظ کر دیا، محدود کر دیا، معذرت کے ساتھ۔ یہ 12 عالم 12 ائمہ کی نشانی ہے، 14 عالم 14 ائمہ کی نشانی، 14 معصومین کی نشانی۔ زندہ امام کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، امام زمانے کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا۔ پتا ہے کہ جب امام زمانہ کا تذکرہ کرو گے تو امام زمانہ تمہیں حکم بھی دیں گے، آرڈر بھی دیں گے، دستور بھی دیں گے، تو ان کو عہدے بھی کرنا ہے، خواہشات نفسانی پر پیر بھی رکھنا ہوگا، خواہشات نفسانی کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا۔ لہٰذا امام زمانہ کی بات ہی نہیں کرو، زندہ امام کی بات ہی نہیں کرو، اس کے نائب کی بات ہی نہیں کرو، موجود ذمہ داری کی بات ہی نہیں کرو کہ تمہیں فی زمانہ کرنا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، من حیث القوم تمہاری ذمہ داری کہ عربین کا جلوس آ رہا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ مولوی کو اپنے لفافے کی پڑی ہوتی ہے کہ موٹا لفافہ مل جائے، مجلس سے پڑھو کہ واہ واہ سبحان اللہ، فرش جو ہے عرش اور عرش جو ہے فرش بن جائے، دو چار کی ٹانگیں کھینچوں گا، چار مسالے لگاؤں گا اور جناب مجلس تمام ہو جائے گی، آپ بھی خوش اور مولوی ملا ذاکر بھی خوش۔ یہ تو ہمارا مزاج ہو گیا۔ تو اہل بیت کا ہم نے کیا سبق لیا ان سے، جو حیات کے در حقیقت درس دینے والے تھے، زندگی دینے والے تھے، تحرک دینے والے تھے، فعالیت دینے والے تھے۔ اور یہ بتائیے کہ اگر ائمہ کام نہ کرتے تو کسی بھی امام کو شہید نہ کیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے کہ ائمہ سے بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے تو کام ہی نہیں تھا؟ امام موسیٰ کاظم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، وہ صرف 25 سال 35 سال جو ہے وہ صرف قید خانے میں گزار دی، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا انہوں نے معاشرے میں؟ کہ امام سجاد 35 سال صرف اپنے والد گرامی امام حسین پر روتے رہے، کوئی اور کام نہیں کیا انہوں نے؟ تو اگر کام نہیں کیا تو پھر قتل کیوں کیا گیا؟ امام حسن کو کیوں شہید زہر دیا؟ امام حسین کو کیوں شہید کیا؟ کوئی تو کام کر رہے تھے جبھی تو شہید کیا۔ امام سجاد 35 سال گریہ کیا، ہم سمجھتے 35 سال گریہ کیا، لہذا بس اپنے مقصد کی چیز لے لیتے ہیں، اور امام کے وہ انقلابی پہلو جو امام نے یزیدیت کے مقابلے کے لیے انجام دی اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں بیان کرتا، کیونکہ سامنے جب بولے گا تو پھر عمل کی۔ تو آپ کہیں گے مولانا آپ کہاں، تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ کو مولوی ملا ذاکر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نہیں ٹکتا، تو وہ عمل کی بات ہی نہیں کرے گا۔ جب عمل کی بات اس وقت کرے گا جب وہ خود عمل کرے، اسے خود عمل کرنا نہیں ہے، وہ تو خون حسین سے دنیا کی تجارت کر رہا ہے، اپنی دنیا بنا رہا ہے, وہ کبھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, تھوڑا سا وقت پڑے گا فوراً نکل جائے گا. تو عمل کی بات تو وہ کرے گا جو خود عمل کرتا ہو. تو اہل بیت کی سیرت کے انقلابی پہلو وہ بتائے گا جو خود میدان عمل میں حاضر ہو. نہ مولوی, نہ ملا, نہ راکب, نہ خطیب, کوئی نہیں بتائے گا. کیوں بتائے؟ اس کی دنیا کو خطرہ ہے, اس کے بینک بیلنس کو خطرہ ہے, اس کی شہرت کو خطرہ ہے, اس کے نام نے اس کے نام کو خطرہ ہے. اس کی کیسٹ نہیں بکے گی, اس کی سی ڈی فروخت نہیں ہوگی, اس کا کلام نہیں اٹھے گا, اس پہ واہ واہ نہیں ہوگی. تو یہ سارے مسائل ہیں. اگر نہیں ہیں تو انکار کیجئے, اگر ہیں تو اقرار کیجئے اور اس کو بتائیے, پہچائیے. پہچانیے, خدا کہہ رہے جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے میں کسی ایک کو مورد الزام قرار نہیں دے رہا ہوں. سب اس میں شامل ہیں, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں, ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنی ہوگی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں میں کہ آپ کشتی میں سوار ہیں اور آپ کے برابر والی آپ کے برابر والی سیٹ پر کوئی شخص بیٹھا اپنی سیٹ کے نیچے کرسی کے نیچے سوراخ کر رہا ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا انفرادی فعل ہے, ماشاءاللہ دعا بھی دیں گے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, اللہم بارک لہو, خدا اس کو برکت دے, ماشاءاللہ جزاک اللہ, تھپکی بھی دیں گے, بڑا سوراخ کیجئے گا ذرا. یہ نہیں کہتے کہ انفرادی, وہاں فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کشتی کے سوار ہیں. جب یہ کشتی کے سوار ہیں تو پھر سب کی حیات اس کشتی کے سالم اور ثابت ہونے سے وابستہ ہے. وہاں پہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں, روک دیتے ہیں, لوگوں کو بلا لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں. عزیزانِ گرامی, تو جب ہم ایک کشتی کے سوار ہیں تو پھر ہمیں سب پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے پیار و محبت سے اسے سمجھائیں, اور اگر وہ مغرض ہے, غرض رکھتا ہے, منفی تاثرات رکھتا ہے, بری سوچ رکھتا ہے, تو اس کا مقابلہ بھی کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو کالے کپڑے پہن کے آ جائے وہ محب و رضادار, ضروری نہیں ہے کہ جو علم لے کے آ جائے وہ امام حسین کے ماننے والا. بہت سے لوگ ہیں جو دشمن کے آتے ہیں, اور ثبوت ہے میرے پاس, اس لیے بات کہہ رہا ہوں میں, کہ غرض ہوتی ہے ان کو کہ 21 رمضان کو جناب حضرت علی اصغر کے جھولے کا کیا تصور ہے, مجھے بتائیے. کوئی تصور ہے؟ عزاداری نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے عزاداری ہے, لیکن معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. میری بات انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے آپ. میں بہت زیادہ اگر کھل کے بیان کروں تو طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو حالت تبدیل کرنی ہوگی, تو نہ کوئی ملا کہے گا, نہ کوئی مولوی کہے گا, نہ کوئی ذاکر کہے گا, نہ کوئی خطیب کہے گا, عمل کی بات کوئی نہیں کرے گا. امام آپ کیا سمجھتے ہیں امام رضا نے ایسی ولی عہد قبول کر لی تھی, ولی عہد بن گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قصہ تمام ہو گیا؟ ہرگز نہیں. کیا امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی تھی, خاموشی میں گزر گئی؟ کیا کام کیا؟ وہ انقلابی پہلو جو اس عوام کو, ان مسلمانوں کو, اس امت کو تبدیل کرنے کے لیے ائمہ نے انجام دیے, کوئی نہیں بتاتا. وجہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ خود عمل کرنا پڑے گا اس کو. تو عزیزان گرامی, تو اہل بیت کی نسبت بھی ہمیں اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنا ہوگا, اور قرآن کے متعلق بھی ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. میں نے پہلے بھی کہا اسی محلے میں, میں کچھ دن قبل مجلس پڑھ کے گیا تھا, میں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کربلا کے مفہوم کو کھو دیا, ہم نے 14 معصومین 12 اماموں کو شہ نشین تک محدود کر دیا. ہمارے یہاں مجلس کا معیار زیادہ رش, ہمارے یہاں مجلس کا معیار زیادہ سبحان اللہ واہ واہ نعرے, کہ مجلس بہت اچھی قبول ہو کہ کیا جو نعرے زیادہ لگے, لوگ زیادہ آئے, پبلک کو نظر اللہ نیاز حسین کی فکر ہوتی ہے, مولوی خطیب ملا کو لفافے کی, انجمن کو رش کی. آج آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. یعنی وہ کربلا, وہ مقصد زندگی, وہ پیغام حیات جو امام حسین نے دیا, آج میوزک کی جھنکاروں میں گم ہو گیا ہے. ذرا آپ کیسٹ اٹھا کے دیکھیے, سی ڈی اٹھا کے دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا.
کون سا نام کس گانے کی دھن پر، کس غزل کی دھن پر ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. اور اگر آپ ان کی ویڈیو سی ڈی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ کہیں سے لگتا ہے کہ یہ سوگ منا رہے ہیں، لگتا ہے ماڈلنگ ہو رہی ہے. پوسٹر دیکھیں گے تو اس میں ماڈلنگ کا ایک تانتا بنا ہوا ہے، فیشل کرا کرا کے، میک اپ کرا کرا کے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، حسینیت کا پرچار ہو رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا. کربلا کو مولوی ملا ذاکر کے لفافے سے نکالنا ہوگا، کربلا کو انجمن بازی سے نکالنا ہوگا، کربلا کو میوزک کی جھنکار سے نکالنا ہوگا، کربلا کو سی ڈیز کی مارکیٹنگ سے باہر نکالنا ہوگا. میں فلاں عربی نوحے کی کاپی کر لوں، میں فلاں فارسی نوحے کی کاپی کر لوں، ایک نئی دھن آ جائے گی، نئی ٹون آ جائے گی، نئے جھنکار آ جائے گی، لوگ بھی سنیں گے ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کریشن، کیا تخلیق. تو کربلا ختم کر دیا ہم نے عزیزان گرامی. قصور ہم سب کا ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، اہل ممبر کا بھی ہے، سامعین کا بھی ہے. خطیب ایک ہوتا ہے، سامع زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہماری یہ جرات ہوتی لوگوں میں تو پھر خطیب ایسی باتیں نہ کہتے اور آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی معذرت کے ساتھ. ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوگی. ان مسائل کے ساتھ، ان تمام حالت کے ساتھ کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس دنیا میں؟ حقیقتاً ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ بھی تمہاری حالت تبدیل نہیں کرے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. کیسے حالت تبدیل کریں؟ آپ کہیں ٹھیک ہے آپ نے نشاندہی کر دی، انجمن یہ، مجلس یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، کیسے تبدیل کریں؟ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اربعین کے حوالے سے، اگر ہم نے پہلے سے حکمت عملی نہیں بنائی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت ہی نپے تلے الفاظ ادا کر رہا ہوں میں، کامیاب نہیں ہو سکتے. دشمن جس انداز سے وارد میدان ہوا ہے، جس حکمت عملی سے سامنے آیا ہے، جن اسباب و وسائل کے ساتھ آیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے جوش بھی ضروری ہے اور ہوش بھی ضروری ہے. عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز ضروری ہے حالات حاضرہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی وہ کربلا جو 8 دن پر مشتمل تھی، 2 محرم کو امام حسین تشریف لائے اور 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی. 8 دن کا سفر جو کربلا میں امام نے طے کیا، لیکن امام کی حکمت عملی کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. ان 8 دنوں میں اور خصوصاً شب عاشورہ اور عاشور کے دن جو امام کی حکمت عملی تھی، جو امام کی پالیسیز تھی، اس کو سامنے رکھے تو ہمارے لیے اس زمانے میں بہت سارے ایسے پہلو نکل سکتے ہیں کہ ہم ایک زندہ اور باشعور قوم کی حیثیت سے سر اٹھا سکتے ہیں. اور صرف امام حسین کی کربلا میں نہیں، بلکہ اسیران کربلا کا پیغام، اسیران کربلا کی جد و جہد، لوگوں کا ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے ہائے ہائے حسین کرنا، امام حسین کا نام پڑھنا، امام حسین کی مظلومیت بیان کرنا، یہ تمام چیزیں در حقیقت ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی. لہذا سب سے پہلی چیز کہ جس کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آگاہ و بیدار ہوں. دشمن شناسی بہت ضروری ہے، دشمن کو پہچانے. کیوں؟ پتہ چلے کہ سامنے کون ہے جو وار کر رہا ہے. اگر دشمن کو نہیں پہچانا
تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کربلا کا پہلا درس یہ ہے کہ دشمن کو پہچانو. میں بارہا کہتا ہوں اور یہاں پر بھی اس کی تکرار کر رہا ہوں, قاتل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو اسلحہ لے کے کسی کو قتل کرتا ہے, اور ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو پس پردہ موجود ہوتا ہے. جو اسلحہ لے کر کسی انسان کو زندگی سے محروم کرتا ہے وہ قاتل مباشر کہلاتا ہے, اور جو پس پردہ موجود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قاتل آمر, یعنی امر کرنے والا, دستور دینے والا. قاتل مباشر جو اسلحہ لے کر, تو دونوں کو در حقیقت انسان محکوم قرار دے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے وہ بھی قاتل, اور جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ بھی قاتل. کربلا میں جناب زینب یا امام سجاد یا بقیہ اسیران کربلا کے خطبات اٹھا کے دیکھیے, ایک یا دو مقامات کے علاوہ کسی نے شمر کو نہیں کہا کہ تو نے امام حسین کو قتل کر دیا. قاتل مباشر تھا جس نے خنجر چلایا ہے, وہ بھی قاتل ہے, وہ بھی لعین ہے, وہ بھی ملعون ہے, وہ بھی عذاب کا مستحق ہے. لیکن چند جملوں کے علاوہ اس سے زیادہ اس قاتل مباشر شمر ملعون کا ذکر نہیں ملتا. جس کا ذکر ملتا ہے وہ کون؟ عبید اللہ بن زیاد یا یزید, جو پس پردہ عوامل تھے, جو دربار کوفہ بازار کوفہ اور دربار شام بازار شام میں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دی. درود جی محمد والے محمد کا. وہاں یزیدیت کا چہرہ بے نقاب کیا کہ در حقیقت یعنی اپنے دشمن کو پہچانو. صحیح ہے کہ پتھر مارنے والا, گولی مارنے والا, بم دھماکہ کرنے والا ممکن ہے ہو, لیکن اس کے پیچھے جو بین الاقوامی سازش ہے اگر اس کو نہیں سمجھا, اگر اس کو بے نقاب نہیں کیا, تو حق ادا نہیں کیا حسینیت کا. پہلی چیز یہ کہ اپنے قاتل کو پہچانے, دشمن شناسی. اور ظاہر سی بات ہے دشمن شناسی کے لیے علم کی آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر آگاہی کے, بغیر علم کے آپ دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں پہچان سکتے. خود واقعی کربلا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو قاتل اور مقتول میں تشخیص نہیں کر سکے, دھوکے کا شکار ہوئے, فریب کھا گئے. جب امام نے اپنا نائب حضرت مسلم کو بھیجا کوفے, تو جو وہاں کا والی تھا, گورنر تھا, وہ خود نقاب لگا کے آ گیا, اور لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لیا. لوگ ان کے پیچھے پیچھے, ایک نقاب سے لوگ دھوکا کھا گئے. آج سائنسی دور ہے, کیا کیا تبدیل نہیں کیا جاتا, ظالم کو مظلوم و مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کیا گیا. یہی سائنہ راولپنڈی میں آپ دیکھیں, دو چار دن تک جتنا ان کو موقع ملا وہ بکواس کرتے رہے, جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ, حق کو باطل اور باطل کو حق, ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم کہتے رہے. لیکن جب سلسلہ آگے بڑھا اور حقائق سامنے آئے, تو پھر در حقیقت حقیقت آیا ہوئی. تو وہ نقاب لگا کے آگے لوگ سمجھے کہ امام حسین آگے, لوگ ان کے پیچھے پیچھے. اور پھر اس نے جب نقاب ہٹائی تو لوگوں کو بتا رہا یہ تو ظالم بادشاہ. اس نے کہا کہ تم سب کو میں قتل کرا دوں اگر ایک بھی نظر آیا. اور یہی وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے, کوفے کے لوگ. تلوار نظر آئی, موت نظر آئی, دھماکے نظر آئے, فنا نظر آئی, تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو جب علم نہیں ہوگا تو انسان نہیں پہچان سکتا. علم ضروری ہے کہ دشمن کون ہے اور کیسے وارد ہونا چاہتا, مقصد کیا ہے اس کا, اس تمام فتنے سے, اس مجلسوں کو کیوں روکنا چاہ رہا ہے, ان جلوس اجاز سے اس کو کیا نقصان ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مدرسے کے لوگ قرآن کی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے. آخر وجہ کیا ہے, کیا وجہ صرف ایک مدرسے کے نام کے سامنے سے جلوس کا گزرنا ہے, کیا حقیقت کچھ اور ہے؟ اگر انسان بابصیرت ہوگا، اگر انسان آگاہ ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ حقیقت صرف یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ حسینیت کا کارواں جو اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے، شعور کا، حیات کا، نور کا، ہدایت کا یہ حسینی کارواں، حریت کا، آزادی کا، سربلندی کا، سرافرازی کا، نجات کا جو پیغام دے رہا ہے، اس کو روکا جائے تاکہ یہ کارواں اس امام غائب جو پردے غیب میں موجود ہے، امام غائب سے مراد امام پردے غیب میں جو موجود ہے، امام منتظر و امام منتظر، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اسی لیے دعا ندبہ میں ہم کیا کہتے ہیں، اين الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہسی کہ جو آ کر خون حسین کا انتقام لے گی، کہاں ہے وہ امام زمانہ، کہاں ہے وہ جو قصاص لیں گے، ظلم کا بدلہ، ظلم کو در حقیقت مزہ چکائیں گے اور جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ امام زمانہ کے لیے تیاری ہے، اس حقیقت کی جانب جو قدم بڑھ رہے ہیں ان کو روکنا ہے، جو علم اٹھ رہے ہیں ان علموں کو شہید کرنا ہے، جو قدم اٹھ رہے ہیں ان قدموں کو توڑنا ہے، جو فکریں پنپ رہی ہیں ان فکروں کو مردہ کرنا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ امام زمانہ کے انقلاب کا راستہ روکا جائے، وہ شعور و بیداری جو حسینیت دے رہی ہے لوگوں میں اس کا راستہ روکا جائے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد کا۔ اعزائے گرامی، پہلی چیز دشمن شناسی، دوسری چیز آگاہی۔ آگاہی ہمیں یہ شعور دے گی، یہ بصیرت دے گی کہ ہم پہچانے کے دشمن کرنا کیا چاہتا ہے۔ جب اس کا مقصد آیا ہو جائے گا کہ وہ در حقیقت امام زمانہ کے انقلاب کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی ظلم ستم ہو رہا ہے، یقین کیجیے کہ یہ امام زمانہ کا راستہ روکنے کے لیے، اور یہ آج کے دشمن کو نہیں پتا، بلکہ یہ جب امام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت دشمنوں کو پتا تھا، اور آپ کے 11ویں امام کو فوجی چھاونی میں لا کے نظر بند ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ 12ویں حجت پیدا نہ ہو، امام زمانہ کی ولادت نہ ہو، قتل اگر پیدا بھی ہو جائے تو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت سے اتنا، اور ابھی چند سال پہلے اسرائیل کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا کہ جس میں اسرائیلی، امریکی اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سیاستدان اور دانشور حضرات شرکت کی، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں جس مسلک سے، مکتب سے، نظریے سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے تشیع، شیعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیات، اس لیے کہ زندگی کا درس ہے۔ کہا کہ ان کی بقا کا راز کیا، یہ تو ہے تو کم، ان کو تاریخ میں مارا بھی گیا، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کے گھروں کو آگ بھی لگائی گئی، ان کو تباہ و برباد بھی کیا گیا، سب کچھ یہ، پھر بھی یہ سروائیو کر رہے ہیں، پھر بھی یہ سر اٹھائے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دو وجہ ہیں، ان کے پاس دو ایسے پر ہیں جن کی وجہ سے یہ پرواز کرتے ہیں، ایک پر حسینیت ہے اور دوسرے پر انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ دو پر ہیں تشیع کے پاس، حسینیت، کربلا، انتظار امام زمانہ۔ کہا کہ ان پروں کو توڑ ڈالو، کہا کہ ان پروں کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ مر جائیں گے لیکن کبھی ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ایک حسینیت کو، کربلا کو، اور دوسری چیز امام زمانہ کا انتظار۔ یا سار اللہ وابن سارہ، زیارتِ وارثہ میں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا سار اللہ ہے، یعنی جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہو، خداوند عالم مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا ہے۔ یا سار اللہ وابن سارہ، جس کے خون بہا کا طالب خود خدا ہو، اور جس کے والد گرامی کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہو، یعنی کس حد تک یہ جا کے سوچتے ہیں تاکہ کربلا کو یا امام زمانہ کو ان سے نہیں لیا جا سکتا. کہا کہ پھر کیا کام کریں, کہا کہ جو نظریہ ہے اس کو کمزور کرو, جو مضبوطی ان کے نظریے میں ہے اس کو, اس کی بنیادوں کو ہلا دو, کھوکھلا کر دو. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انجمن بازی, ممبر بازی, مولوی کو اپنے لفافے کی فکر ہوتی ہے, خطیب کو اپنے لفافے کی فکر ہوتی ہے, انجمن کو رش کی فکر ہوتی ہے, شاعر کو اپنے کلام کی فکر ہوتی ہے, اور عوام کو لنگر نیاز نظر نیاز حسین کی فکر ہوتی ہے. اس کے علاوہ مجلس کا اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ کلام جھنکاروں میں کھو گیا, زیادہ سے زیادہ میرے کلام چھپیں, زیادہ سے زیادہ میرے نوحے مرثیے سلام آئیں, تو جناب وہ وقار, وہ حیثیت, وہ تشخص, وہ وزن, وہ اعتبار, وہ تقدس, وہ نورانیت جو میر انیس میر دبین کے کلمات میں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. چار چار جملوں کے آپ نے شعر بنا کر, مصرے بنا کر بازار میں ڈال دیے کہ دھن بھی آسانی سے بن جائے گی جلدی اور کلام بھی اچھا ہو جائے گا. نہ کوئی کیفیت, نہ کوئی وزن, نہ کوئی حزن, نہ کوئی ملال, نہ کوئی میسج, کچھ نہیں رہا. سب دنیا کا معاملہ ہے, سب دنیا کی تعمیر ہے, سب اپنی حسینیت سے اپنی دنیا کی تعمیر کر رہے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سن الآخرت کا بھی دنیا کا, اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے محفوظ بناؤ, یعنی دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو محفوظ بناؤ, ایمان کو محفوظ بناؤ, تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. لیکن اگر تم نے دین سے اپنی دنیا بنائی, خون حسین کو بیچ کر اپنے گھروں کو تعمیر کیا, سیڑھیاں بیچ بیچ کر قوم کو بیوقوف بنا کر, اگر تم نے جو ہے وہ میوزک کی جھنکاریں کانوں میں ڈال ڈال کر لوگوں کے مزاج اور حسینیت کے حسن و ملال کے پیغام کو کم کیا, تو تم دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے, آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. یہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ جو دنیا کے ذریعے سے آخرت کو بچاتا ہے, دنیا کے وسائل سے آخرت کی حفاظت کرتا ہے, ایمان کی حفاظت کرتا ہے, دنیا بھی اس کی ہے, دین بھی اس کا, آخرت بھی اس کی ہے. لیکن جو دین کو بیچ کر, حسینیت کو بیچ کر اپنی دنیا کی حفاظت کا انتظام کرے, دنیا کی تعمیر کرے, اس کی دنیا بھی خراب, اس کی آخرت بھی خراب. ہم کیوں نہیں بولتے, ہم کیوں نہیں کہتے, ہم کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے لوگ ہمارے خلاف انگلی اٹھائیں گے, مجلسوں میں نہیں آئیں گے, ہماری انجمن کو نہیں بلایا جائے گا, کوئی مجھ سے کلام نہیں لکھوائے گا, کوئی مجھے ویلکم نہیں کہے گا. ہماری دنیا کا رازق, ہماری دنیا کے مالک یہ لوگ ہیں, ان کے عقیدے, ان کے نظریات ہیں. میں اگر مجلس ایسی پڑھوں گا تو نہ خدمت اچھی ہوگی, نہ پذیرائی ہوگی, اور نہ اگلی دفعہ کا موقع ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ میرا رازق خدا نہیں, میرے رازق آپ ہیں. تو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا وہ پیغام جو حسین ابن علی نے دیا, درود بھیجے محمد والے محمد کا. پہلی چیز جو سمجھنا تھی, دوسری چیز آگاہی, تیسری چیز اپنی صفوں میں اتحاد. جتنا متحد ہو کر, متفق ہو کر آگے بڑھیں گے اتنی کم ہے. چوتھی چیز, اس شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھے, موت نہ سمجھے, فنا نہ سمجھے, بقا سمجھے, حیات سمجھے, کنٹینیوشن آف لائف سمجھے, استمرار زندگی قرار دے اس کو. زندگی مستمر ہے, مستدام ہے, دوام ہے, بقا ہے, جاری و ساری ہے. ان شہادتوں سے نہ گھبرائیں, موت کا خوف نکالیں. دنیا کی محبت نکالیں گے تو موت کا خوف نکلے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, مولا میں دنیا سے مرنے سے ڈرتا ہوں. مولا نے کہا اپنا مال خدا کی راہ میں دو, دنیا دو تاکہ محبت خدا تیرے دل میں آئے, مال کی محبت نکلے گی, دنیا کی محبت نکلے گی تو خدا سے محبت بڑھے گی, اور جب خدا سے محبت بڑھے گی تو پھر خدا کی جانب جانے میں تو جلدی بھی کرے گا. حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا اے ابو ذر مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جناب ابو ذر نے کہا چونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے, آخرت کو برباد کیا ہے, اب آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرو گے. شہدا کے جنازے میں کون آتا ہے بتائیے؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کا خوف نہیں ہوتا, جو خون حسین کی تجارت کر کے اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں, وہ آپ کو شہدا اور قوم کی مشکلات کی گھڑیوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پہچانے عزیزہ نگرامی, میں اتحاد کی بات ضرور کرتا ہوں لیکن پہچاننا چاہیے کہ کہاں سے کاری ضربے لگ رہی ہیں, کون خون حسین سے تجارت کر رہا ہے. شہدا کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے عزیزان گرامی. اگر آج بھی اپنی حالت نہ بدلی تو آنے والا وقت مصائب مشکلات کے ذریعے سے ہمیں مجبور کرے گا کسی اور طرز حیات کو اپنانے کے لیے, جہاں پر ہمارا اختیار ہمارا نہیں ہوگا, ہمارا ارادہ ہمارا نہیں ہوگا, ہماری آزادی نہیں ہوگی. اگر وقت کی نزاکت کو نہ سمجھو, عزت سمجھے, سعادت سمجھے. کب سعادت سمجھیں گے؟ جب خدا سے محبت ہو, جب اہل بیت سے محبت ہو, جب اہل بیت کی راستے پہ چلنے سے محبت ہو, تو پھر انسان مرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا. ہم مردہ پرست قوم ہیں عزیزان گرامی, معذرت کے ساتھ ہم زندہ لوگوں کی پذیرائی نہیں کرتے. مر جاتا ہے بڑے گن گائیں گے, بڑی تعریفوں کو بلوانیں گے, لیکن اگر وہی شخص جب تک زندہ رہا, علامہ عزیز علی جلوانی منافقت کرتے رہے, ٹانگے کھینچتے رہے, کیچڑ اچھالتے رہے, اب شہادت باغ ہے, او جناب یہ تھے اور وہ تھے, قلابے ملانے شروع کر دی زمین و آسمان. شہدا سے محبت, ہم مردہ پرست قوم ہیں, ہمارے یہ شہدا کہاں زندہ ہیں؟ پینا فلیکس پہ زندہ ہے. بس چار جگہ آپ کو تصویر نظر آ جائے گی جعفر طیار میں, جناب شہدا کی تصویریں لگی, شہدا یہاں تک زندہ ہے. کہاں پہ زندہ ہے؟ سوشل میڈیا میں زندہ ہے, فیس بک پہ زندہ ہے, ٹویٹر پہ زندہ ہے. چار مجلس ہو جائیں گی جناب شہدا یہاں تک زندہ ہے, چار جگہ چراغا ہو جائیں گے شہدا یہاں تک زندہ ہے. اس کے علاوہ کہاں ہے شہدا ہماری زندگی میں؟ نہیں ہے شہدا. ہم بھی شہدا کہتے ہیں, تم حیات دینے والے تھے, ان کو بھی خاموش کرا دیتے کہ تم خاموش ہو جاؤ. جو مجلس سے ہماری شان و شوکت کا, عظمت کا, وقار کا, اتحاد کا مظہر بننی چاہیے تھی, ہم ان سے وہ کام نہیں لے رہے. شہدا کے جنازوں و شہادتوں تھے, ہم جتنے متحد و متفق و منسجم ہو سکتے تھے, ہم جہد, ہم صدا اور ہمسو ہو سکتے تھے, نہیں ہوئے, کیونکہ ہم شہادت کو سعادت نہیں سمجھتے. اختیاری شہادت کچھ اور ہوتی ہے اور مجبوری کی شہادت کچھ اور ہوتی ہے. سیتانے کے رانی چوتھی چیز یہ کہ سعادت سمجھے شہادت کو, موت کا خوف نکالے. الحمدللہ کم سے کم میں کہتا ہوں کراچی کے عوام نے کم سے کم, وہ دوسرے شہروں کی بھی یہ حالت ہے, موت کے خوف کو اپنے دلوں سے نکال کے پھینک دیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سبیلے لگاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اسکاؤٹنگ کی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں, موت کو خوف نکل چکا ہے. میری مائیں بہنیں جب اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتی, پتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, دھماکہ, گولی, موت, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مائیں تیار کر کے بھیجتی ہیں. کس کا حوصلہ ہے؟ یہ مادر قاسم کا حوصلہ ہے. مائیں جلوس میں اپنے شیرخواروں کو لے کر آتی ہیں. یہ کس کا حوصلہ ہے؟ مادر علی اصغر کا حوصلہ ہے. باپ اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں. یہ کس کا حوصلہ ہے؟ حسین ابن علی کا حوصلہ ہے. عزیزان گرامی، ان حوصلوں کو باقی رکھیں، ان حوصلوں کو، اس کربلا کو میوزک اور جھنکاروں میں کھونے نہ دیں، لفافوں میں کھونے نہ دیں، انجمن بازی اور مولوی ملا اور ساکر اور خطیب کے رش میں کھونے نہ دیں، ان اقدار کو زندہ رکھیں. یہ ہماری حیات ہے. کتنے جملے آپ سنتے ہیں آلات حاضرہ پر انہی لوگوں سے کہ جو خود حسین کی تجارت کرتے ہیں، لاکھوں مانگتے ہیں آپ سے اور آپ ذلیل اور رسوا ہو کر ان کو دیتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، پہچانے پہچانے پہچانے، آنکھیں کھولیں. کہاں کھڑے ہم؟ کربلا کہاں گئی وہ حیات، وہ زندگی، وہ شعور، وہ سرفرازی، وہ عالم عباس کا پیغام کہاں گیا؟ کھو دیا ہم نے، افسوس محو کر دیا. لوٹنا ہوگا کربلا کی طرف، لوٹنا ہوگا عزت کی طرف، لوٹنا ہوگا سربلندی کی طرف. حیات کا درس حسین ابن علی سے لینا ہوگا، وفا کا درس عباس سے علمدار سے لینا ہوگا، اطاعت کا درس علی اکبر سے لینا ہوگا، جان ساری کا پیغام قاسم سے لینا ہوگا، ایثار کا درس اون محمد سے لینا ہوگا. سب کچھ قربان کرنے کا درس اور حوصلہ کربلا ہمیں دے گی. اربعین نزدیک ہے زیدانِ گرامی، کفن پہن کے جائیے اس آرزو کے ساتھ کہ عزاداری ہے تو ہم ہیں، عزاداری نہیں ہے تو پھر ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم حسین کی عزاداری کو قائم نہ رکھ سکیں، اگر ہم حسین کے پیغام کو اپنی آنے والی نسلوں تک با حفاظت، با عزت، با شعور طریقے سے نہ پہنچا سکے تو ہمارے وجود کا، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. کفن پہن کے جائیں، غسل شہادت کر کے جائیں، جیسے کہ علامہ دیدر علی جرمن کہ جب بھی میں نکلتا تھا میں غسل شہادت کر کے آمادہ، تیار، آگاہ، بیدار، تاکہ وہ تمام سازشیں دم توڑ جائیں، وہ تمام زبانیں بند ہو جائیں، وہ بڑھتے ہوئے قدم، وہ اٹھتی ہوئی سنگینیں، وہ چمکتی ہوئی تلواریں دم توڑ دیں اور حسینیوں کا حوصلہ فتح مند اور سفر یاب ہو جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ اربعین حسینی ہم سے تقاضا کر رہا ہے. زیارت اربعین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بدل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. بہت سارے جملے ہیں لیکن ایک جملہ جو بہت خوبصورت جملہ ہے، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور علماء نے اس کی تفسیر بھی کی ہے، سب کچھ اے خدا تیرے راہ میں حسین ابن علی نے قربان کر دیا. بدل مہجته فیک، کیوں؟ مقصد عزاداری کیا ہے؟ گناہ بخشوانا نہیں ہے. مولوی پیسے لے کے بھاگ نہ جائے، ذاکر پیسے لے کے بھاگ نہ جائے، جھنکاروں میں نوحوں کو گم نہ کر دو، یہ مقصد نہیں ہے. سی ڈی بک جائے، پوسٹر بک جائے، شہرت ہو جائے، تمہارا نام مولا رکھ دیا جائے، نعوذ باللہ، تمہیں لوگ جو ہے وہ کن کن ناموں سے پکارے، تم ان کے بادشاہ، تم ان کے شہنشاہ، تم خطیب اہل بیت، تم آفتاب سندھ، تم شمس پاکستان، تم فلاں، تم حجت الاسلام، تم آیت اللہ، نہ جانے کیا کیا القابات تمہارے ساتھ لگ جائیں. یہ حسین کا مقصد تھا کہ اپنی دنیا کی تعمیر کرو؟ ہرگز نہیں. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اے خدا تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، حیات کی طرف لے کر آئے. حسین کربلا زندگی کی طرف لے کر آئے. حسینیت زندگی کا نام ہے، یزیدیت موت کا نام ہے. امام حسین کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ 10 لاکھ میں اشرے بیچ دو، 25 لاکھ میں اشرے بیچ دو، پورے سال کا ٹھیکے دے دو. یہ ٹھیکے داری کا نظام کب سے آ گیا؟ عزاداری میں کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں کلام کرتے، کیوں اتنے پست ہو گئے ہم، کیوں اتنے خوف زدہ ہو گئے ہم، کیوں حسینیت کہ اتنے کم ترین پست سودے پہ تیار ہو گئے ہم؟ اور سونے پہ سوگا، یہ لاکھوں لینے والے، ٹھیکے دینے والے کہیں نظر نہیں آئیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا، دشمن حملے کرتا رہے یہ اپنے بلوں میں دبکے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کے اشاروں پہ چلتے ہیں، بڑی طاقتیں سیاسی جماعتیں ان کو چلاتی ہیں، وہیلا ان کے لب آزاد ہوتے۔ ایک عالم دین کے لیے تو لوگ سورہ فاتحہ، ایک سید زادے شہید عالم دین کے لیے سورہ فاتحہ کراتے میں شرم محسوس ہوتی ہے ایک ذاکر کو، اور ملوث ضیاء الحق کے لیے سورہ فاتحہ کرائی جاتی ہے؟ یہ حسینیت ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم کس حسینیت کو لے کے چل رہے ہیں۔ حسین جو عزت تھا، جو سربلندی تھا، جو سرفرازی کا پیغام دے رہا تھا، آج ہمیں مجلس سے سنا سنا کے سن کر دیا گیا ہے، خاموش ہو گئے ہم۔ ہمیں کیا لینا دینا، یہ جانے ان کا کام جانے۔ یہی وہ چیز تھی جو حسین کے قتل کا سبب بنی، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے زینب کے سر سے چادر چھلی، یہی وہ چیز تھی کہ جو ننے علی اصغر کی شہادت کا باعث قرار پائی۔ ہمیں کیا، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ قوم ایسے زندہ نہیں رہتی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ پہچانو، پہچانو دشمن کو، پہچانو دشمن کے اعلی کاروں کو، پہچانو حسینیت کو، پہچانو حسینی مزاج سے آشنا ہو۔ دشمن شناسی، آگاہی و بصیرت اور علم، متحد و منسجم، متفق، شہادتوں کو اپنے لیے سعادت سمجھے، تب جا کے ہمیں زندہ قوم بن کر سر اٹھا کر اس پاکستان میں جی سکتے ہیں۔ وَإِلَّا آنے والا وقت بہت سخت ہے، بہت تنگ ہے، بہت کڑوا ہے۔ یہ تصور مت کیجئے گا کہ آپ کے گھر کی مجلس یہاں ہو گئی، آپ سکون میں نہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی عزتدار پہ حملہ ہو، مجھے درد ہونا چاہیے، میں بے چین ہوں۔ اس لیے کہ حسینیت بلوں میں گھسنے کا نام نہیں ہے۔